بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر امریکہ کی جوہری معاہدے میں واپسی ممکن نہیں، ایران۔ ایران اور پاکستان دہشت گردی اور منشیات کے خلاف جد و جہد پر متفق، اور ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ہندوستان اور روس کا مشترکہ بیان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے امکان کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ روسی اخبار روزنامہ کامرسینٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ممکن نہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یورپی فریقوں کی وعدہ خلافی کے باوجود ایران اپنی نیک نیتی کے ثبوت اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے اور ایک اچھے سمجھوتے تک پہنچنے کی غرض سے ایک بار پھر نتیجہ بخش مذاکرات کے لیے آمادہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کی اہم وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے اس معاہدے کو نابود کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اس سے پہلے اپنے انسٹاگرام ہینڈل میں ایران کے وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ ہم ایک اچھے معاہدے کا حصول چاہتے ہیں، اور یہ معاہدہ اتنا جامع ہونا چاہیے کہ اس کے اثرات ایرانی عوام کی زندگی میں واضح طور پر دکھائی دیں۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ عراق و شام میں داعش کے زوال اور استقامتی محاذ کی کامیابیوں کے بعد امریکہ علاقے میں نئے نئے بحران اور بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری ایڈمرل علی شمخانی نے تہران میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے گفتگو کرتے ہوئے علاقے کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے شام میں سیکورٹی بحران پیدا کیے جانے کو امریکی اور سینی سازش قرار دیا، اور اس کے خطرناک نتائج پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اور سینی سازش سے پورے علاقے کی سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کی اعلی کونسل کے سیکرٹری ایڈمرل علی شمخانی نے سرزمین شام پر غاصب سینی حکومت کی مسلسل جاری جارحیت کی شدید مذمت کی اور اسے لبنان و فلسطین پر اس غاصب حکومت کی جاری جارحیت کا ہی سلسلہ قرار دیا۔ اس ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے بھی شام کی حکومت اور عوام کے لیے ایران کی جانب سے ہمہ جہتی حمایت کی قدردانی کرتے ہوئے شام میں امریکہ کی غیر قانونی موجودگی کو اپنے ملک کے اقتدار اعلی اور عرضی سالمیت کے سراسر منافی قرار دیا۔ ایران اور پاکستان نے دہشت گردی اور منشیات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ بات ایران کی سی آئی ڈی پولیس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد قمبری نے اپنے دورے پاکستان سے واپسی پر نیوز ایجنسی ایران پریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ بریگیڈ محمد قمبری کا کہنا تھا کہ ان کے دورے میں دونوں ملکوں کے متعلقہ حکام کے درمیان بات چیت انتہائی سود مند رہی۔ ایران کی سی آئی ڈی پولیس کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اتفاق رائے کی وجہ سے مشترکہ سرحدوں کے دونوں جانب جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منظم جرائم کے حوالے سے ایران اور پاکستان کے نظریات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایرانی سی آئی ڈی کے سربراہ نے کہا کہ ان کے دورے اسلام آباد کے موقع پر ایران اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی اور منشیات کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے اچھا اتفاق رائے حاصل ہوا ہے۔ ہندوستان اور روس نے اپنے مشترکہ بیان میں غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق روسی صدر کے دورے ہندوستان کے اختتام پر صدر ولادیمیر پوتین اور وزیر اعظم نریندر مودی کے مشترکہ بیان میں جامع ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے مکمل نفاذ پر زور دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور روس جامع ایٹمی معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے مکمل نفاذ، نیز ایران کے خلاف عائد غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں اور ویانا مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ روسی صدر کے دورے ہندوستان میں نئی دہلی اور ماسکو نے اپنی اسٹریٹجک شراکت داری وسیع تر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے تمام ممبران پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں موجود رہنے اور قانون سازی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے رپورٹ دی ہے کہ منگل کو بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں مسٹر مودی نے پارٹی کے تمام ممبران پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں اپنی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی طرح آپ سے ایک ہی بات کو بار بار کہنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں ورنہ تبدیلی آ جائے گی۔ میٹنگ میں بی جے پی کے صدر جگت پرکاش نڈا نے پارٹی کے تمام ممبران پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں جا کر پارٹی کے ضلع اور ڈویژنل صدور سے بات چیت کریں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں کانگریسی رکن پارلیمان راہل گاندھی نے کسان تحریک کے دوران ہلاک ہونے والے کسانوں کی فہرست پیش کر دی۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی یو این آئی نے نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے کہ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے ملک میں تین زرعی قوانین کی خلاف تحریک میں جان گنوانے والے کسانوں کی فہرست منگل کو پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں پیش کر دی۔ انہوں نے اس موقع پر مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہریانہ اور پنجاب کے ان شہید کسانوں کے اہل خانہ کو معاوضہ اور ملازمت دی جائے۔ لوک سبھا میں وقفہ صفر شروع ہوتے ہی اسپیکر اوم برلا نے مسٹر گاندھی کا نام پکارا تو مسٹر گاندھی نے سب سے پہلے انہیں بولنے کا موقع دینے کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جیسے کہ پورا ملک جانتا ہے کہ کسان تحریک میں تقریباً 700 کسانوں نے شہادت دی ہے۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے کہا ہے کہ اس وقت ایران وہ واحد ملک ہے جو افغانستان کی مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے سحر عالمی نیٹورک کے افغان ٹی وی کے پروگرام چراغ سرخ میں کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں ایک سسٹم قائم کیا پھر اس کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جو افغانستان کی مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے فیصلے اور قطر میں امریکہ طالبان مذاکرات سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ جلد یا بدیر طالبان افغانستان میں حکومت میں آئیں گے۔ سابق افغان صدر کے بھائی حشمت غنی نے اشرف غنی کے افغانستان سے فرار کرنے کے بارے میں کہا کہ سابق صدر اشرف غنی کے سامنے کوئی راستہ نہیں بچا تھا، انہیں ہر حال میں افغانستان سے جانا تھا تاکہ طالبان حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند ماہ کے واقعات سے ثابت ہو گیا ہے کہ طالبان کے اندر اختلافات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر موجودہ حالات سے باہر آنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، طالبان رہنما ان سے واقف بھی ہیں، لیکن نوجوان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دنیا کے ساتھ افہام و تفہیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے شام کے ساحلی شہر لاذقیہ کی بندرگاہ کے قریب بعض اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ دمشق میں سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے بتایا ہے کہ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے منگل کو شمال مغربی شہر لاذقیہ کی بندرگاہ پر واقع کمرشیل کنٹینر ٹرمینل کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ روابط کے فروغ میں عرب ملکوں کی دلچسپی کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں ایران کے ساتھ روابط بڑھانے میں عرب ملکوں کی دلچسپی کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر نے پیر کے روز ایران کا ایک روزہ دورہ کیا، اور تہران میں اپنے قیام کے دوران صدر ایران اپنے ایرانی ہم منصب نیز دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ سن 2016 میں ایران کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات میں پیدا ہونے والی بعض رنجشوں کے بعد کسی بھی اعلی اماراتی عہدیدار کا یہ پہلا دورہ تہران ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پچھلے چند ماہ کے دوران ایران اور اس کے اتحادیوں، خاص طور سے شام کے متعلق اپنی خارجہ پالیسی کو متوازن بنانے اور قربت حاصل کرنے کی کافی تکدو کی ہے۔ گزشتہ دنوں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے شام کا دورہ کیا تھا اور دمشق میں صدر بشار اسد سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ بعض سیاسی اور علاقائی معاملات کے بارے میں ایران اور متحدہ عرب امارات میں پائے جانے والے تمام تر اختلافات کے باوجود تہران اور ابوظہبی کے درمیان باہمی سفارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے تعلقات کی بہتری کے لیے دونوں ہمسایہ ملکوں کے عزم کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے اقتصادی تعلقات دونوں ملکوں کے روابط میں ہمیشہ بنیادی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی پابندیوں کے بدترین حالات اور سیاسی تعلقات میں کمی کے باوجود متحدہ عرب امارات ایران کا ٹاپ 5 تجارتی پارٹنر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ سال کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی لین دین کا حجم 20 ارب ڈالر تک اور آئندہ 5 برس کے دوران 30 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ بیرونی مداخلت کی وجہ سے اسلامی سماج میں پیدا ہونے والے سیکورٹی بحرانوں کے خاتمے کی اہمیت کے پیش نظر ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعاون کی ضرورت دوچندہ ہو گئی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ تحنون بن زائد آل نہیان سے بات چیت کرتے ہوئے اسی نقطے کو اجاگر کیا ہے اور یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ دشمنوں کی پالیسی پڑوسیوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلانا ہے، لیکن یہ سازش مشترکہ دانشمندی سے ناکام ہو جائے گی۔ سید ابراہیم رئیسی نے علاقے کے مسلمان عوام کی حمایت کو اسلامی جمہوریہ ایران کی حتمی پالیسی قرار دیا اور کہا کہ غاصب صہیونی علاقے میں اپنے مذموم اہداف و مقاصد کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا علاقے کے ملکوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بھی متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ تحنون سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی غیر علاقائی اور مداخلت پسند طاقت کو علاقے کے ملکوں کے درمیان تعلقات پر اثر انداز ہونے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔
جی ناظرین، متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر کے دورے تہران کو ایران کے ساتھ روابط بڑھانے میں خطے کے سبھی عرب ملکوں کی دلچسپی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ جہاں تک متحدہ عرب امارات کا سوال ہے تو اس کی سیاسی سرگرمیوں سے خطے کے بارے میں اس کی پالیسیوں میں تبدیلی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے شام کا دورہ کیا تھا، جس پر امریکہ بہادر نے کافی ناراضگی ظاہر کی تھی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ مغربی ایشیا اور مشرق وسطی میں شام کے ساتھ روابط کے فروغ کی تحریک کی حمایت نہیں کرے گا۔ امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے دورے شام کو واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث قرار دیا تھا۔ یقیناً اس کو متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر کے دورے تہران پر بھی تشویش ہوئی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خطے میں کشیدگی کے عوامل کو خطے سے باہر تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ خطے کے ملکوں کے درمیان اختلافات معمولی نوعیت کے ہیں اور اتنے گہرے نہیں ہیں کہ انہیں آسانی سے حل نہ کیا جا سکے۔ جہاں تک ایران کے ساتھ خطے کے ملکوں کے روابط کا مسئلہ ہے تو ایران نے ہمیشہ اپنے سیاسی پڑوسیوں کو، خاص طور پر خلیج فارس اور مغربی ایشیا کے ملکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ اس خطے کے مسائل کو علاقائی ملکوں کو مل کے حل کرنا چاہیے اور بیرونی طاقتوں کو علاقائی امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بحران شام سے جنگ یمن تک اس خطے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب بیرونی طاقتوں کے مسلط کردہ ہیں۔ ان بحرانوں اور مسائل میں خطے کے ممالک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اگر کسی کا ہے تو وہ بیرونی سامراجی ممالک، امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی اور ان کی حمایت یافتہ ناجائز ریاست اسرائیل۔ بنابراین ان بحرانوں اور مسائل میں خطے کے ملکوں کا کردار صرف مصالحانہ ہونا چاہیے، مصالحت پسندانہ ہونا چاہیے۔ 9/11 کے بعد مغربی ایشیا اور مشرق وسطی کے واقعات کا اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو بہت آسانی سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ خطے کے ملکوں کو مختلف طرح کے بحرانوں اور مسائل میں سامراجی اور صہیونی اہداف کے تحت الجھایا گیا ہے۔ ایران نے شروع میں ہی اس سازش کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ خطے کے ملکوں کو اس گہری سازش کو سمجھنے اور اس سے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی تھی۔ ایران نے حتیٰ ان ملکوں کے سامنے بھی دوستی کا پیغام اور علاقائی دفاعی تعاون کی تجاویز پیش کی جو دانستہ یا نادانستہ طور پر سامراجی سازش کا حصہ بنے اور سامراجی اور صہیونی اہداف کو آگے بڑھانے میں انہوں نے مدد کی۔ اب اگر ان ملکوں کو اپنے نفع اور نقصان کا ادراک ہو گیا ہے، وہ خطے میں بحران اور اختلافات کو ہوا دینے کی بیرونی سازش کو سمجھنے لگے ہیں تو یہ ایک اچھی علامت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطے کے حالات مثبت سمت میں کروٹ لے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم خطے میں ایران کی پوزیشن، خطے کے تعلق سے ایران کی سیاست، ایران کے ساتھ خطے کے ملکوں کے روابط میں آنے والی تبدیلی کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے اسلامی جمہوریہ ایران کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر رحمت حاجی مینے صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر کے دورے تہران کی اہمیت کیا ہے؟
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، امارات متحدہ عرب امارات کے مشیر قومی سلامتی کے دورے ایران کے حوالے سے، تو میں کئی ایک نقطوں کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو دورہ انجام پایا ہے، یہ کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں سے ایک دونوں ملکوں کے درمیان ہم اس کو تاریخی جو تعلقات ہیں اس کے تناظر میں ہم کو دیکھنا چاہیے۔ اور 2016 کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ 2016 کے بعد کسی بھی اعلیٰ متحدہ عرب امارات کے عہدیدار کا دورہ ہے، لہذا اس لحاظ سے اس کی اہمیت پوری طرح سے واضح ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کے اندر ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ خلیج فارس میں ایران کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو ایران کی طرف آ رہے ہیں۔ بس یہ خلیج فارس کے علاقے کی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ہے اور اس کو ہم خاصی اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی جو گفتگو تھی انہوں نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ خطے کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی اہمیت کیا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ایران اور امارات کے درمیان جو معاملہ ہے، وہ یہ جو دورہ ہے وہ ایران کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کی دعوت پر انجام پایا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے تعلقات کے آغاز کا پیش خیمہ بنے گا اور ایک یہ نیا باب ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ دورہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی جانب اور ان کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمیشہ ایران اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ اقتصادی طور پر مستحکم رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ علاقائی تبدیلیوں کا معاملہ ہے، اور یہ ایک دورہ ایک ایسے موقع پر انجام پا رہا ہے جب علاقائی تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں۔ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ علاقے کی صورتحال کے حوالے سے، مثلا خاص طور سے شام کے حوالے سے اور اسی طرح افغانستان کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جہاں ہم نے طالبان کے آنے کا مشاہدہ کیا ہے، اس میں جو ایک امریکہ کا علاقے سے امریکہ کی منتقلی، یعنی امریکہ کی جو سوچ ہے وہ اب مغربی ایشیا سے مشرقی ایشیا کی جانب شفٹ ہو چکی ہے، تو اس میں یہ دورہ انجام پایا ہے۔ اور خاص طور سے جو ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان ویانا میں مذاکرات کا 7 دور ہو رہا ہے، اور چونکہ ایران اس علاقے کے اندر اسٹریٹجک پوزیشن کا حامل ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چند ایک جو اہم ترین واقعات جو علاقے اور عالمی سطح پر رونما ہوئے ہیں اس کے تناظر میں یہ متحدہ عرب امارات کا جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کا دورہ ان وجوہات کی بنا پر انجام پا رہا ہے اور اس سے متاثر ہے۔ لہذا ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو تعلقات کے حوالے سے بھی یہ دورہ اہم ہے، اور اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ علاقائی جو تبدیلیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس کو صرف ایک عادی یا معمولی سفر یا دورہ ہم تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جو خارجہ پالیسی اور جو سوچ ہے ایران کے حوالے سے اس میں تبدیلی آئی ہے، اور ایران اس کو نیک فال تصور کرتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اور علاقائی سطح پر بھی ان دونوں کے درمیان تعاون کا فروغ حاصل ہوگا.
انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی ہم خطے کے حالات اور خطے کے ملکوں کے ساتھ ایران کے روابط کے تناظر میں گفتگو جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہ در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا تھا دمے ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ. اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے خدا، تو ہی ہے جس نے اپنے بندوں کی طرف عفو و مغفرت کا دروازہ کھول رکھا ہے اور اس کا نام باب توبہ رکھا ہے، اور قرآن و وحی سے ایک رہنما بھی اس دروازے پر قرار دے رکھا ہے تاکہ تیرے بندے اس سفر میں منزل سے بھٹک نہ جائیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، توبہ انسان کو حقارت و ذلت سے نجات بخشتا ہے. توبہ دلوں کو پاک کرتا ہے. دل یعنی جان و روح، یعنی حقیقت انسان. دل نہایت نورانی شے ہے. ہر انسان نورانی ہوتا ہے، حتیٰ اگر انسان کا خدا سے رابطہ منقطع ہو جائے تب بھی اس کی ذات اور اس کے جوہر میں نور باقی رہتا ہے. صرف گناہوں کی بنا پر دل غبار آلود ہو جاتا ہے، اور توبہ اس غبار کو صاف کر کے دل کو نورانیت بخش دیتا ہے. توبہ اگر اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ کی جائے تو انسان پر برکات الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے. گناہ ہمارے اور پروردگار عالم کے درمیان حجاب کا کام کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سارے الہی دروازے بند ہو جاتے ہیں. نہ رحمت الہی نازل ہوتی ہے، نہ ہدایت الہی، نہ توفیق الہی حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی فضل پروردگار. جبکہ توبہ اس حجاب کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے، اور نتیجتاً رحمت و فضل خدا کا دروازہ ہمارے اوپر کھل جاتا ہے. توبہ ایک اہم ترین نعمت الہی ہے. خدا نے اپنے بندوں کے لیے باب توبہ کھول دیا ہے تاکہ اس کے بندے راہ کمال و سعادت میں پیش قدم رہیں، اور گناہ اس راہ میں مانے نہ ہو سکے، کیونکہ گناہ انسان کو اس کے اعلیٰ مقام سے پستی میں لا کھڑا کرتا ہے. ہر گناہ انسان کی روح اور معنویت پر ایک ضرب کی مانند ہوتا ہے، جس سے روح کی شفافیت ختم ہو جاتی ہے. گناہ کے ذریعے انسان و حیوانات کے درمیان پایا جانے والا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنی کامیابیاں گناہوں کی انجام دہی کی وجہ سے ناکامیابیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ سب صرف زبانی یا تعبدی باتیں نہیں ہیں، بلکہ انہیں علمی، فلسفی اور نفسیاتی طور پر بھی ثابت کیا جا چکا ہے. مثال کے طور پر جنگ احد میں چند مسلمانوں کی کوتاہیوں کی بنا پر فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. یعنی مسلمان پہلے مرحلے میں فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن ان چند لوگوں کی بنا پر جنہیں رسول اسلام نے پہاڑ کے دروں پر مامور کیا تھا، اور انہوں نے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے مسلمان مشکلات کا شکار ہو گئے تھے. رسول اسلام نے حکم دیا تھا کہ مقررہ جگہوں سے مسلمانوں کی حفاظت کریں، لیکن یہ لوگ مال غنیمت کے لالچ میں اپنی اپنی کمین گاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے، اور دشمن نے موقع غنیمت سمجھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا. سورہ آل عمران میں تقریباً 10 یا 12 آیتیں اسی شکست کے متعلق سے بیان ہوئی ہیں. چونکہ مسلمان روحی اعتبار سے نہایت تلاطم اور کشمکش کا شکار تھے، لہذا یہ شکست ان پر بے حد ناگوار گزری. قرآنی آیتیں جہاں ان کے اطمینان قلبی کا باعث ہوتی تھیں، وہیں ان کی ہدایت بھی کرتی جاتی تھیں. ساتھ ہی انہیں یہ بھی یقین دلاتی تھی کہ اس شکست کی کیا وجہ تھی. ارشاد الہی ہوتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم میں سے بعض افراد نے دشمن کو پش دکھا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہیں شکست ہو گئی. یہ لوگ پہلے ہی سے ایسا کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے. ان لوگوں کو ان کاموں کی بنا پر جو یہ پہلے بھی انجام دے چکے تھے، شیطان نے بآسانی صراط مستقیم سے منحرف کر دیا. یعنی انجام شدہ گناہوں نے اپنا اثر میدان جنگ میں دکھایا. قرآن کریم در حقیقت کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم جنگ احد میں شکست کھا گئے تو یہ کوئی تعجب و حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سب زندگی کے معمولات میں ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں جب اصحاب انبیاء کے ساتھی مشکلات و مسائل کا شکار ہوتے تھے تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے، پروردگارا ہمارے گناہوں اور ہمارے ذریعے کی گئی زیادتیوں اور غفلتوں کو معاف فرما۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشکلات و مسائل ہمارے ذریعے انجام دیے گئے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے ذریعے نازل کی گئی اہم ترین نعمت یعنی توبہ و مغفرت سے استفادہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث منقول ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے مگر ان گناہگاروں کے علاوہ جن کو خدا بخشنا نہیں چاہتا۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول خدا، وہ کون ہے جس کو خدا بخشنا نہیں چاہتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہیں جو استغفار نہیں کرتے۔ پس استغفار باب توبہ و مغفرت کی کنجی ہے، لہذا استغفار کے ذریعے ہی مغفرت الہی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حقیقتاً وہی استغفار قابل ستائش ہے جو حقیقی اور دل کی گہرائیوں سے ہو۔ زبان سے توبہ و استغفار کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ استغفار کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا قوی ارادہ رکھتا ہو۔ استغفار سے مراد یہ ہے کہ انسان واقعی خداوند عالم کی طرف متوجہ ہو اور اس کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شیخ سکندر حسین صاحب کوپا گنج مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں، امید ہے کہ ہمارے تمام عزیز سامعین اور ریڈیو تہران کے اسٹاف خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام بزم دوستاں سن سن کر دل خوش ہوتا ہے۔ آپ لوگ بڑی ہی محنت سے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، بزم دوستاں میں بڑی خوبصورتی سے جواب دیا جاتا ہے اور کرونا کے حوالے سے بہترین مشورے اور نصیحت اور ہدایات بھی دی جاتی ہیں۔ پروگرام صبح امید میں محرم کا سلسلہ اچھا لگا۔ تلاوت قرآن اور نعت رسول صبح میں سن کر دل کو تازگی ملتی ہے اور دن کی شروعات تلاوت قرآن اور نعت نبی سے ہوتی ہے، جزاک اللہ۔ اور سامعین محترم شیخ سکندر حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سمین، ایک شخص مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے گھر آیا۔ گھر میں انتہائی معمولی اور مختصر سا ساز و سامان دیکھ کر بولا، یا علی، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور آپ کا یہ معمولی سا طرز زندگی؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، عقل مند آدمی کرائے کے گھر میں بہت زیادہ سامان نہیں رکھتا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم بعد کے لیے یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ جگہ جو عارضی نوعیت کی ہو اسے اہمیت دینا عقل کے خلاف ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 آذر 3 جمادی الاول اور 8 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین جماعت الاول سن 1292 ہجری قمری کو مسلمان دانشور، عالم دین اور شاعر آیت اللہ مرزا ابو عبداللہ شیخ الاسلام زنجانی نے وفات پائی. آپ سن 1224 ہجری قمری میں ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے اور کم سنی میں ہی تعلیم کے لیے اصفہان چلے گئے. اصفہان کے دینی علوم کے مرکز میں جو معتبر دینی علوم کے مراکز میں شمار ہوتا تھا، اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ زنجان واپس آ گئے اور یہاں تدریس میں مصروف ہو گئے. آیت اللہ زنجانی نے متعدد کتابیں لکھی ہیں جن میں حجت الابرار اور ہدایت المتقین کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. آٹھ دسمبر 1868 عیسوی کو جاپان میں شوگن یا فوجی حکمرانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد جاپان میں سماجی، سیاسی اور ثقافتی اصلاحات کا آغاز ہوا. شوگن جاپان میں ایسے فوجی کمانڈروں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے حکومت سنبھال رکھی تھی. اگرچہ جاپان میں بادشاہ ہوتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ سارے اختیارات شوگن کے پاس ہوتے تھے. رفتہ رفتہ شوگنوں میں بھی حکومت موروثی ہوتی گئی اور انہوں نے جاپان کے سارے امور پر قبضہ کر لیا. شوگن حکمراں دیگر ملکوں سے جاپان کے تعلقات بڑھانے کے مخالف تھے. 1867 میں جاپان کے مقتدر بادشاہ موسو ہیتو کے برسر اقتدار آنے کے بعد شوگن حکومت کا خاتمہ ہو گیا. تین جماعت الاول سن 1307 ہجری قمری کو مشہور عالم و مجتہد آیت اللہ سید اسماعیل صدر نے عراق کے شہر کاظمین میں وفات پائی. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے بھائی سے حاصل کی اور پھر نجف اشرف میں واقع حوض علمیہ چلے گئے، جہاں فقہ، اصول فقہ، علم الاخلاق اور دیگر دینی علوم میں اس دور کے ممتاز اساتذہ سے قصب فیض کیا. انہوں نے اپنے استاد مرزا شیرازی کی رحلت کے بعد شہر کربلا میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا. آٹھ دسمبر 1903 عیسوی کو برطانیہ کے مفکر و فلسفی ہربرٹ اسپینسر کا انتقال ہوا. اسپینسر 1820 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنے والد سے مختلف علوم کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مختلف موضوعات پر مطالعہ کرنا شروع کیا. اسپینسر کا کہنا تھا کہ علم مشاہدے اور تجربے کی راہ سے حاصل کیا جانا چاہیے. اسپینسر انسان کے ادراک و عقل کے محدود ہونے کے باوجود بعض حقائق جیسے روح کا انکار کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی رکھتے تھے کہ عالم خلقت کمال کی طرف گامزن ہے. اخلاقیات میں ہربرٹ اسپینسر کا نظریہ انصاف اور نوع دوستی پر مبنی تھا. ان کی کتابوں میں نفسیات کے اصول، سماجیات کے اصول اور بایولوجی کے اصول خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سترہ آذر سن 1378 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی سیاستداں، مورخ اور مصنف حسین مکی کا انتقال ہوا. وہ سن 1290 ہجری شمسی میں صوبہ یزد کے شمالی شہر میبود میں پیدا ہوئے تھے. حسین مکی ابتدائی تعلیم کے بعد تہران آ گئے اور سرکاری دفاتر میں کام کیا. انہوں نے شہریور سن 1320 کے بعد اخبارات کی ملازمت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کے تاریخی، تحقیقی اور ادبی مضامین تہران کے صفحے اول کے اخبارات کے اہم مشمولات میں شمار ہوتے تھے۔ ایران کی 20 سالہ تاریخ پر مشتمل کتاب سے حسین مکی کو شہرت حاصل ہوئی۔ حسین مکی نے اس کے بعد ایران کی 2 سیاسی پارٹیوں کی رکنیت اختیار کر لی، جو پارلیمنٹ کے 3 ادوار میں ان کی سیاسی سرگرمیوں کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ وہ ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے کٹر حامی شمار ہوتے تھے، اور تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک میں انہوں نے فعال کردار ادا کیا۔ حسین مکی کی خدمات کی وجہ سے ان کو فداکار سپاہی کا لقب ملا تھا۔ ان کو 28 مرداد سن 1332 ہجری شمسی کے کودتا کے بعد حاشیے پر لگا دیا گیا، اور جب سن 1339 ہجری شمسی میں وہ سیاسی میدان میں آئے تو پہلوی حکومت ان کے اس راستے میں حائل ہو گئی۔ حسین مکی نے اس کے بعد علمی اور ادبی کام انجام دیے اور مختلف اہم کتابیں تحریر کیں۔ سترہ آذر سن 1381 ہجری شمسی کو عراقی حکام نے ایران کے خلاف جنگ میں کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا اعتراف کیا۔ ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے عراق کو جارح قرار دیا تھا، جبکہ جنگ کے دوران ایران نے کئی بار کہا تھا کہ عراق ایرانی عوام اور مجاہدین اسلام کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اس مسئلے کا جائزہ لیا جائے اور عراق کو اس کام سے روکا جائے، لیکن عالمی اداروں نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ عراق نے ایسے وقت میں ایران کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے کہ جب عالمی اداروں اور جنیوا کنونشن نے جنگوں کے دوران کیمیائی ہتھیاروں سمیت مہلک ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الرحيم.